وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المعصوم عليه الصلاة والسلام: اللهم صل على محمد وآله وكفني ما يشغلني الاهتمام به واستعملني بما تسألني غدا عنه واستفرغ أيامي فيما خلقتني له. عزیزان محترم، صاحبان ایمانی، دعائے مکارم اخلاق کے اس حصے میں جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے در حقیقت دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس کی نسبت معرفت اور شناخت اور علم کے حوالے سے ہمیں اور آپ کو تربیت دینے کی کوشش کی ہے، یا دوسرے الفاظ میں جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان تین دعائیہ جملے کے ذریعے سے خداوند عالم سے جو التجا فرما رہے ہیں، اس کا لازمہ یہ ہے کہ ایک انسان سعادت مند اس وقت ہوگا کہ جب اسے اس دنیا کی نسبت حقیقی معرفت حاصل ہو. ہم اور آپ اس مختصر سی نشست میں معصوم کے ان دعائیہ جملوں کے ذیل میں یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس طرح سے اور کیوں کر ہمارے لیے یہ ممکن ہوگا کہ دنیا کی معرفت حاصل کریں، اسے پہچانیں، اس کا معیار کیا ہے، کس طرح سے ہم اور آپ کہ جو اس دنیا میں زندگی کر رہے ہیں اس دنیا کی نسبت آشنائی حاصل کریں. جناب سید سجاد فرماتے ہیں، محمد و آل محمد پر درود بھیجنے کے بعد، بارالہ مجھے ہر اس کام کی انجام دہی سے نجات عطا فرما کہ جس نے مجھے بنیادی کاموں کے انجام دینے سے روکا ہوا ہے. دوسرے جملے میں فرماتے ہیں، اور تو مجھے ہر اس کام کو انجام دینے والا قرار دے کہ جس کے بارے میں تو کل مجھ سے سوال کرے گا. اسی طرح سے تیسرے جملے میں فرماتے ہیں، بارالہ میری تجھ سے التجا ہے کہ میری پوری عمر ایسے کاموں کے لیے قرار دے کہ جس کے لیے تو نے مجھے خلق کیا ہے. عزیزوں، اگر ہم اور آپ دوبارہ ان تین جملوں کو دقت کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ ملاحظہ کریں تو وہی چیز سامنے آئے گی کہ جو میں نے آغاز کلام میں کہا کہ جناب سید سجاد علیہ السلام کی ذات ان تین جملوں کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو تربیت کرنا چاہتے ہیں. کس جہت سے؟ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ انسان سعید، ایک کامیاب انسان، ایک فلاح یافتہ انسان، ایک قرب خداوندی کا حامل انسان، ایک انسان معنوی، ایک انسان صاحب اخلاق اس وقت اپنے آپ کو ان تمام اوصاف سے ہمکنار کر سکتا ہے کہ جب اسے دنیا کی نسبت صحیح معرفت حاصل ہو، دنیا کو پہچانتا ہو، دنیا کی شناخت رکھتا ہو. یعنی ہرگز ہم اور آپ یعنی انسان اس دنیا میں کھانے پینے رہنے سہنے اوڑھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہدف کچھ اور ہے، مقصد کچھ اور ہے. اور وہ مقصد اور ہدف اس وقت معلوم ہوگا کہ جب دنیا کی شناخت ہو. اگر ہم اور آپ جس جگہ رہتے ہوں، جس محلے میں ہم زندگی بسر کرتے ہوں، ہمارا رہنا، ہمارا سہنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا جس جگہ پر ہو، اس جگہ کی نسبت ایک مرتبہ ہمیں آشنائی ہے اور ایک مرتبہ ہمیں آشنائی نہیں ہے. اگر آشنائی ہے کہ جس طرح سے ہونی چاہیے اس محلے کی نسبت، اس گھر کی نسبت، اس علاقے کی نسبت، تو پھر ایسی صورت کے اندر ہم اور آپ کبھی بھی اس محلے سے ایسی چیز کو اپنی زندگی کے اندر محسوس نہیں کریں گے کہ جسے دوسرے الفاظ میں کہا جائے نقصان، ضرر، تکلیف، بلکہ ہمیشہ مثبت اور پوزیٹیو چیز کو اس محلے سے حاصل کریں گے. لیکن ایک مرتبہ جس جگہ پر ہم ساکن ہیں، سکونت پذیر ہیں، رہتے ہیں، اس کی نسبت اگر ہم اور آپ آشنا نہ ہو تو عین ممکن ہے کہ ہمیں تکلیف اٹھانا پڑے، زحمت اٹھانا پڑے، ایسی زحمت کہ جس کی وجہ سے شاید ہماری اور آپ کی زندگی اجیرن ہو جائے. اب آپ بتلائیے، ہم اور آپ خود سوچیں کہ جہاں پر ہم سکونت پذیر ہیں، جس محلے کے اندر رہتے ہیں، اس کی نسبت ہم عارف ہوں یا جاہل؟ عارف ہونا عقل مندی کی نشانی ہے. ایک عاقل شخص ہرگز جس جگہ پر رہتا ہے بغیر معرفت کے نہیں رہتا، پہلے اس کی نسبت معرفت حاصل کر لیتا ہے، شناخت کو حاصل کر لیتا ہے، اس کے بعد وہاں پر سکونت پذیری کے لیے ارادہ کرتا ہے. بالکل یہی انداز دنیا کا ہے. اے انسان، اس دنیا کے اندر تو آیا ہے سکونت کے لیے، لیکن یاد رکھ، یہ سکونت دائمی نہیں، عارضی ہے. اگر انسان کو شناخت ہو جائے دنیا کی اس حوالے سے کہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، دنیا مستقل ٹھکانہ نہیں ہے، دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں خداوند عالم نے انسان کے لیے نعمت کے عنوان سے انہیں جو خلق کیا ہے کہ انسان تو ان چیزوں کو استعمال کر، لیکن شرط یہ ہے کہ اے انسان اس نعمت کو استعمال کر جتنی ضرورت ہے آگے بڑھنے کے لیے. یعنی ایک انسان اگر مسافر ہو تو کیوں کر وہ مسافر خانے میں جب سکونت پذیری اختیار کرتا ہے، رہائش اختیار کرتا ہے، تو آیا ہمیشہ کے لیے؟ اگر ہمیشہ کے لیے تو پھر مسافر خانہ نہیں. مسافر خانے کو مسافر خانہ کہتے ہی اسی لیے ہیں کہ وہاں پر استقلال نہیں، وہاں پر صرف عارضی طور پر، ٹیمپرری طور پر، موقتی طور پر انسان سکونت کرتا ہے. اب آپ بتلائیے، اس مسافر خانے کے اندر انواع و اقسام کی غذائیں مختلف وسائل زندگی کو اگر ہم اور آپ جمع کریں گے جس طرح سے وہاں پر ہم جمع کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں مستقل رہنا ہوتا ہے یعنی اپنے شہر کے اندر اپنے محلے میں, تو آئیے وہ ہم اور آپ سوچیں یہاں پر دیکھیں کہ اس قسم کے وسائل کو جمع کرنا, مختلف چیزوں کو آمادہ کرنا مسافر خانے کی زندگی کے اندر کہ جت کی ضرورت نہیں ہے زیادہ, آیا وہ ہمارے لیے وبال جان نہیں ہوں گی اس وقت کہ جب ہم اور آپ اس مسافر خانے کو خاص طور پر چھوڑ رہے ہوں کہ ہمارا سفر آگے کو ہے, چند روزہ سکونت ہم نے مسافر خانے میں رکھی ہے, اگر وہ چند روز تمام ہو جائیں تو پھر وہ چیزیں اس کی نسبت ہمیں اور آپ کو افسوس ہوگا کہ ہم نے یہ جمع کی. سفر میں بھی آگے لے نہیں جا سکتے, اگر سفر میں لیتے ہیں تو سفر دشوار ہو جائے گا. خلاصہ کلام, جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان تین جملوں کے اندر ہمیں اور آپ کو یہی بات منتقل کروانا چاہتے ہیں دعائیہ انداز میں کہ انسان اپنے آپ کو اس طرح سے اس دنیا کے اندر رکھ کہ تم مسافر ہے. بارلہا مجھے ہر اس کام کی انجام دہی سے نجات عطا فرما کہ جس نے مجھے بنیادی کاموں کے انجام دینے سے روکا ہوا ہے. عزیزوں, اسی جملے کو اگر ہم اور آپ سوچنا شروع کریں, غور کریں, تو جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کہنا یہ چاہتے ہیں کہ بارلہا درست ہے کہ تو نے مجھے دنیا کی زندگی عطا کی ہے, درست ہے کہ اس دنیا کی زندگی کے اندر میں مختلف کام کو انجام دوں گا, لیکن بارلہا میری تجھ سے التجا ہے کہ میں ہر اس کام کو انجام دوں کہ جو بنیادی ہو اور ضروری ہو, یعنی اس دنیا کی زندگی کے اندر ضروری نتیجتاً آخرت میں بھی ضروری, ورنہ ایسا کام کہ جس میں نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہو نہ آخرت کا کوئی فائدہ, تو پھر ایسی صورت کے اندر بارلہا اس کام سے مجھے نجات دے, وہ کام مجھے اصلی کام سے روک رہا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم اور آپ یا ہمارے درمیان کوئی ایسا شخص کہ جو محققانہ کام انجام دے رہا ہے, کوئی دانش مند ہے, کوئی محقق ہے, لکھنے اور پڑھنے سے اس کا تعلق ہے, یا اس کے علاوہ کوئی دوسرا اہم کام ہے کہ وہ کام انجام دے رہا ہے, عزیزوں یہ کام جب انجام دیتا ہے تو کچھ کام ایسے اس کی زندگی میں سامنے آتے ہیں کہ اگر وہ اسے انجام دے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے, یعنی دوسرے الفاظ میں یہ کام کوئی دوسرا بھی انجام دے سکتا ہے, لہذا اس محقق پر, اس دانش مند پر, اس قسم کے کام انجام دینے والے پر, یا دوسرا کوئی کام ہو کہ جو ہماری زندگی کے لیے اہم ہے کہ اگر اسے ہم انجام دیں تو فائدہ ہے اور اگر انجام نہ دیں تو نقصان ہے, لہذا اس کام کو ترجیح دیں اور فلاں دوسرے کام کو کہ جس میں کوئی فائدہ نہیں ہے اور اگر اس کو جو ہے انجام نہ دیں تو کوئی نقصان بھی نہیں ہے, تو پھر وہ کام ہم محول کر دیں کسی ایسے شخص کے اوپر کہ جو اس کام کو انجام دے, شاید اس کا اس کام کو انجام دینے میں فائدہ بھی ہو. لہذا یاد رکھیں عزیزوں, ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اگر آئے ہیں تو صرف ان کاموں کو انجام دینا ہے کہ جو اساسی اور بنیادی کام ہیں. اگر بنیادی کام کہ جسے دوسرے الفاظ میں علماء اخلاق کہتے ہیں عبادت, بندگی, خدمت خلق, اب چاہے کسی بھی عنوان سے ہو, چاہے ایک مرتبہ ایک شخص خدمت خلق انجام دیتا ہے ڈاکٹر کی صورت میں, ایک مرتبہ ایک شخص خدمت خلق انجام دیتا ہے ڈاکٹر کے علاوہ میکینیکل اگر کوئی انجینئر ہے, یا کسی بھی شعبے کے لحاظ سے وہ انجینئر ہے, تو پھر ایسی صورت کے اندر یا مثلا انجینئر نہ ہو, ڈاکٹر نہ ہو, بلکہ جو کیا ہے ایک عام سا کام ہو لیکن خدمت خلق ہے, تو پھر ایسی صورت میں ضروری ہے کہ ایسے کاموں کو وہ ترجیح دے کہ جس میں جو ہے خداوند عالم کی رضا ہو، مہم ہو، دنیا کا بھی فائدہ ہو، آخرت کا بھی فائدہ ہو. لیکن میں یہاں بتاتا چلوں کہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں دنیا کا فائدہ اور آخرت کا فائدہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ. اس دعا سے کیا مراد ہے؟ اس دعا سے مراد یہ ہے کہ بار الہ میری التجا ہے کہ تو توفیق دے اس دنیا کے اندر ایسے کام کو انجام دینے کی کہ جس میں تیری رضا شامل ہو، جو تیرے لیے انجام دوں، کہ جس کا لازمہ تیری رضا ہو، تیری خوشنودی ہو، تیری جنت لقا ہو. اسی طرح سے آخرت کی نسبت بار الہ توفیق دے کہ آخرت کی نسبت میں کام انجام دوں. تو عزیزوں، ہم اور آپ ہر کام انجام دیں، حتیٰ سونا، جاگنا، کھانا، پینا، ہر حرکت و سکون ہماری اور آپ کی خدا کے لیے ہو. یہ ممکن نہیں مگر یہ کہ جو ہے دنیا کی شناخت ہمیں اور آپ کو حاصل ہو. اس حوالے سے میں نے جو آغاز کلام میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جناب سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ان تین جملوں میں دنیا کی معرفت کی نسبت اور اس کی شناخت کی نسبت ہمیں اور آپ کو بتلانا چاہتے ہیں، اور اسی حوالے سے التجا فرما رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیوں کر ممکن ہے کہ ہم اور آپ صحیح شناخت دنیا کی نسبت حاصل کریں اور اس کی معرفت کو حاصل کریں؟ بہت ہی مختصر طور پر چند جملوں کے اندر اگر ہم اور آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ صحیح معرفت سے کیا مراد ہے دنیا کی، دنیا کی صحیح شناخت کس طرح سے ممکن ہے، تو یاد رکھیے گا عزیزوں، 124,000 پیغمبر خداوند عالم نے ہمارے اور آپ کی ہدایت کے لیے اس روئے زمین پر بھیجے. انہوں نے اور خاص طور پر ہمارے پیغمبر یعنی پیغمبر اسلام اور اسی طرح سے ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام، ان سب کی سیرت کو، سیرت سے مراد سیرت جو ہے قولی اور سیرت فعلی، ان کی روایات کو، ان کے الفاظ کو، ان کے کردار کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کریں تو یقین جانے عزیزوں، انہوں نے جو معیار ہمیں اور آپ کو دیا ہے اس معیار کو اگر ہم اور آپ سامنے رکھیں دنیا کو سمجھنے کے لحاظ سے، تو پھر ہرگز ہم سے ایسا کام سرزد نہیں ہوگا کہ جو غیر بنیادی ہو، بلکہ ہمیشہ بنیادی ہوگا، یعنی خدا کے لیے ہوگا، عبادی کام ہوگا، ہم اور آپ بندے کہلوائیں گے. اور جب ایک انسان بندہ ہو جاتا ہے، کہ میں بار بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، مولا اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا، وہ مولا کہ جو مولا حقیقی ہے. انبیاء کرام، رسول گرامی اسلام اور ائمہ طاہرین نے دنیا کی پہچان کا معیار کیا قرار دیا ہے؟ دو جملے. ان کے نزدیک معیار یہ ہے کہ اے انسانوں، دنیا نسبت بے آخرت مقدمہ ہے، تمہید ہے. بھلا ممکن ہے کہ ایک انسان کسی کتاب کو شروع کرے اور تمہید پر ہی اکتفا کرے؟ یعنی ہر کتاب کے دو حصے ہوا کرتے ہیں، ایک حصہ بہت مختصر کہ جسے علمی لحاظ سے کہا جاتا ہے مقدمہ، تمہیدی گفتگو، کہ مصنف اور کتاب کا رائٹر اس تمہیدی گفتگو کے اندر باقاعدہ بحث نہیں کرتا، بلکہ مختصر طور پر کتاب کی نسبت گفتگو کرتا ہے. لیکن اگر ہم اور آپ یا کوئی پڑھنے والا اس کتاب کا صرف مقدمے پر اکتفا کرے اور یہ کہے کہ جو ہے یہی سب کچھ ہے، کتاب کچھ بھی نہیں، تو ظاہراً جو ہے یہ دانشمندی نہیں. اہل علم کا شیوا یہ ہے کہ وہ مقدمے کو پڑھتے ہیں مقدمے کی حد تک، تمہید کو پڑھتے ہیں تمہید کی حد تک، اور اس کے بعد کتاب میں داخل ہوتے ہیں، اصل متن میں داخل ہوتے ہیں، اصل کتاب میں داخل ہوتے ہیں. بالکل یہی عالم دنیا اور آخرت کا ہے کہ دنیا آخرت کے لیے مقدمہ ہے، تمہید ہے. ہمیں تمہید سمجھنا ہے اس دنیا کو، اس لیے کہ تمہید ہے. انبیاء کرام نے، رسول گرامی اسلام نے، اور ائمہ طاہرین علیہ السلام کی ہستیوں نے، اور خاص طور پر یہاں پر ان تین جملوں میں جناب سید سجاد علیہ السلام کی ذات نے ہمیں یہی بتلانے کی کوشش کی ہے ان دعائیہ جملوں کے ذریعے سے کہ دنیا مقدمہ ہے اور مقدمے کو مقدمے کی حد تک رہنا چاہیے، مقدمے میں رکنا نہیں چاہیے، بلکہ جو ہے آگے بڑھنا ہوگا، اور وہ کیا ہے؟ آخرت. بس دنیا آخرت کے لیے مقدمہ ہے، اصل آخرت ہے. یہ دنیا کی پہچان، یہ دنیا کی اصلی تعریف. اسی اصلی تعریف کو اگر ہم اور آپ ملاحظہ کرنا چاہیں معصومین علیہ السلام کے کلمات میں، اور وہ بھی خصوصاً مولا کائنات کے کلمات میں، نہج البلاغہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں اسی دنیا کی نسبت، انما الدنیا دار و مجازن، فرماتے ہیں اے انسانوں، اے لوگوں، دنیا کو جاننا چاہتے ہو؟ دنیا ایک گزرگاہ ہے، ایک طریق ہے، ایک راستہ ہے، وہاں سے صرف گزرنا ہے. والآخرت و دار و قرارن، آخرت کی زندگی، آخرت کی دنیا، اصل ٹھکانہ وہی ہے، استقلال وہاں پر ہے. دوسرے الفاظ میں کہ جو میں نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ دنیا مقدمہ ہے، وہاں پر اگر کوئی ٹھہر جائے، کہے کہ سب کچھ یہی ہے، تو اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. لیکن اگر مقدمے کو مقدمہ لے، تمہیدی گفتگو کو تمہیدی گفتگو ہی حساب کرے، اور اس کے بعد اصل کی طرف نگاہ کرے، تو یہ تمہید اسے فائدہ ضرور دے گی اصل کو سمجھنے میں. عزیزوں، مولا کائنات یہاں پر یہ فرمانا چاہتے ہیں اور کہنا چاہتے ہیں، ہمیں اور آپ کو جو ہے تربیت کرنا چاہتے ہیں اپنے اس فرمان کے ذریعے سے، کہ دنیا مقدمہ ہے، مقدمے کو اتنا ہی لو کہ جتنا مقدمہ لینا چاہیے، اس کے ذریعے سے سہارا لو اصل کو سمجھنے کے لیے. انما الدنیا دار و مجازن والآخرۃ دار و قرار وخذوا من ممرکم لمقرکم. عجیب ہے، اگر مولا پہلے دو جملوں پر اکتفا کرتے تو شاید ایک جہت سے کامل تھے جملے، لیکن مولا نے وضاحت کی، خذوا من ممرکم لمقرکم. دنیا کیونکہ دار مجاز ہے، مقدمہ ہے، تمہید ہے، رکنے کی جگہ نہیں، مسافر خانہ ہے، وہاں سے اتنا لے لو کہ جتنا تمہیں ضرورت ہے. مولا کس چیز کے لیے ضرورت؟ خذوا من ممرکم لمقرکم، آخرت کے لیے جتنی ضرورت ہے. اصل کتاب کو سمجھنے کے لیے کتاب کا رائٹر مقدمے کو لکھتا ہے، اگر مقدمے کو تحریر نہ کرے تو اصل کتاب سمجھ میں نہیں آئے گی. ہم اور آپ دنیا کے اندر بھیجے گئے ہیں تاکہ آخرت سمجھ میں آئے. یعنی کیا مطلب؟ دنیا سے ہمیں لینا ہے اتنا توشہ جتنی ضرورت ہے آخرت کے لیے. لیکن اگر کوئی کہے کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، مثال کے طور پر شکم مادر کے اندر اگر بچہ یہ سمجھ لے کہ دنیا میری یہی ہے، تو پھر اس کے لیے وہ فوائد، وہ منافع کہ جو شکم مادر سے باہر آنے کے بعد میسر ہوں گے، وہ اسے کھو دے گا، فرض کریں. اور یہی وجہ ہے کہ بعض روایات میں بچہ جب شکم مادر سے باہر آتا ہے، پہلی ہی آن میں، پہلے ہی لہجے میں وہ گریہ کرنا شروع کرتا ہے، تو ائمہ طاہرین اس گریے کی وجہ بتلاتے ہیں کہ اس گریے کی وجہ یہ ہے کہ یہ بچہ سب کچھ شکم مادر کو سمجھ رہا تھا کہ مجھ سے میری دنیا چھن گئی، اس لیے کہ بچہ اپنے تئیں یہ خیال کر رہا تھا کہ میری سب کچھ دنیا، مال و اسباب وہی ہے. لیکن اس کے بعد جب اسے احساس ہوتا ہے کہ نہیں، میں ایک چھوٹی دنیا سے بڑی دنیا میں آیا ہوں، میں ایک تمہیدی زندگی سے اصلی زندگی میں آیا ہوں، تو وہ خوشحال ہو جاتا ہے. بالکل یہی صورتحال اس ظاہری دنیا اور اس آخرت کے لیے ہے کہ ہم اور آپ اتنے یہاں پر مگن ہو جاتے ہیں کہ جب اس دنیا سے رخصت ہونے کا ہمیں اور آپ کو کہا جاتا ہے یا احساس کرتے ہیں تو تڑپ اٹھتے ہیں، مضطرب ہو جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اس تمہیدی زندگی کو اصلی زندگی قرار دے دیا، سب کچھ یہی قرار دیا، کھانا ہے، پینا ہے، سونا ہے، اور کوئی کام انجام نہیں دینا. ہاں اگر ہم اور آپ صبح سے شام تک کام پر جاتے ہیں تو صرف ہدف یہ ہے کہ جو ہے اس شکم کو پر کریں، اس کے علاوہ کچھ نہیں. حالانکہ انسان شکم کو اگر سیر کرتا ہے معرف اسلامی کے مطابق، صرف اور صرف شکم کو سیر کرنا ایک وسیلہ ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف کمال انسانی ہے، خدا کا قرب ہے. ہمیں اور آپ کو یہاں سے سرخرو ہو کر جانا ہے خداوند عالم کے بارگاہ میں. اسی لیے مولا فرماتے ہیں خذو من ممرکم لے مقرکم، اور شاید سورہ ملک کے اندر بھی خداوند عالم نے اسی مطلب کو بیان کیا ہے، الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا. پاک و بابرکت ہے وہ ذات کہ جس نے انسان کے لیے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ تمہارے درمیان ان انسانوں کو آزمایا جائے کہ جو احسن عمل انجام دینے والے ہیں. بلکہ شاید معنی اس طرح سے کروں تو بہتر رہے گا کہ جس طرح سے ہے کہ خداوند عالم نے موت و حیات کو اس لیے رکھا ہے کہ اے انسانوں تمہارا امتحان لے کہ تمہارے درمیان میں سے کون بہتر عمل انجام دینے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر عمل انجام دینے کے لیے ہم یہاں بھیجے گئے ہیں، اور جب بہتر عمل انجام دیں گے تو عزیزوں یاد رکھیں ہم اور آپ نہ شکم پروری کے عاشق ہوں گے نہ جسم پروری کے عاشق ہوں گے، بلکہ ہمارا اور آپ کا عشق صرف اور صرف رضا الہی پر مبنی ہوگا. اور جب رضا الہی پر مبنی ہوگا تو خداوند عالم فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر ذالک ہوا الفوض العظیم. عجیب ہے، خداوند عالم سورہ توبہ کی اس آیت کہ جس کا ایڈریس 72 ہے، 72 نمبر کی آیت، عجیب و غریب انداز میں کہتا ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں، آخرت اور آخرت کے اندر جتنی چیزیں ہیں اور جتنی میری نعمتیں ہیں، وہ تمام نعمتیں ایک طرف، جانتے ہو ایک چیز ایک طرف ہے، وہ میری رضا ہے. عزیزوں آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند عالم سے بارے لہا تیرے اس بندے نے کہ جس کا نام سید سجاد علیہ السلام ہے، جس دعا کی التجا کی ہے، اس دعا کے معرف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم اس کے نتیجے میں تیری رضا کو حاصل کر سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.